خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف رسالة زياد درود السلام پیج نمبر 2 فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه واله وسلم نمبر 3 جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلو علی محمد۔
پیارے باپا جانی، دیکھا گیا ہے کہ کسی کے انتقال میں اگر لوگ کچھ جمع ہوتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ میت کے سامنے ہنس رہے ہوتے ہیں، اور یہی معاملہ قبرستان میں بھی میت کو دفنانے کے وقت ہوتا ہے کہ موبائل پہ یہ ہنسی مذاق کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کچھ مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں۔
میت کے موجودگی میں تو ہنسنے کا نادر ہی صورت ہو سکتی، کسی کو ہنسی آئے وہ ڈرے گا، وہ کسی کی میت میں جب وہاں جاتے ہیں نا تعزیت کے لیے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں سوگوار ساتھ میں، تو اس میں ہنسنے کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب کسی کی ہنسی نکل گئی، خامہ کا کوئی پرانی بات یاد آ گئی یا کوئی چٹکلا آیا ہنس پڑا، تو ذرا اب اس میں بندہ بے قابو ہوتا ہے، اس میں بےچارے کا قصور نہیں ہوتا۔ بعض وقت نماز میں ہنسی آ جاتی ہے، کوئی ایسی بات یاد آ جاتی ہے تو آدمی ہنس دیتا ہے۔ نماز میں پکڑ ہے کہ اگر اتنی آواز سے ہنسا بالغ، جس کو کہا بولتے ہیں، کہ تو دوسرے بھی سن لیں، تو اب یہ کہ وضو بھی گیا نماز بھی گئی، اور اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اپنے کانوں سے سنا تو نماز ٹوٹی اور خود بھی نہیں سنی آواز، اتنی مسکرانا، اس طرح اس سے نماز میں یعنی کہ وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، نماز بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اور نماز جنازہ، یہ سجدے والی نمازوں کا مسئلہ تھا، نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہوتا، اس میں اگر ہنسا وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز ٹوٹ جائے گی، نماز جنازہ۔ اچھا، اس طرح قبرستان میں ہنسنا یہ تو ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑی غفلت ہے، وہاں ہنسنے کے واقعات میت کے ہوتے ہوئے ہنسنے کے مقابلے میں زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اور موبائل فون تو اب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ تو اس مسئلے کو بھی ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ یار موبائل فون اگر نماز میں بات کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے، مل جائے تو اچھا ہے، مطلب اتنا موبائل جو ہے نا یہ گلے پڑ گیا ہے۔ طواف کئی معاملات میں نماز ہی کی طرح ہے، طواف میں تو یہ موبائل فون پر لگے ہوتے ہیں، سنا ہے، اور لائیو چل رہے ہوتے ہیں طواف میں، سنا ہے میں دیکھا نہیں ہے، تو نماز طواف میں تو انہوں نے بغیر کسی کو پوچھے یہ اپنے اوپر یہ مسئلہ لے لیا کہ یہ چلے، لیکن نماز میں عام طور پہ کوئی موبائل استعمال نہیں کرتا۔ کبھی کبھی ایسا میں نے دیکھا ہے، وہ کیا بولتے کلپ، یہ نماز کے دوران نکالا اور یوں دیکھا اور اس طرح، تو یہ ٹیکنیک بھی ہو سکتی ہے، ایک سے ٹیکنیک ہوتی ہے کہ خامہ خواہ متوے لوگوں کو ایک وہ لطف اندوز چٹکلا کہ اس طرح کا بتا دیا اور ہو وہ نقلی، تو اس طرح کے ہم کو آ بھی گیا نا تو وائرل نہیں کرنے چاہیے، جس میں امام کا مذاق اڑ رہا ہے یا کسی نماز پڑھنے والے کا مذاق اڑ رہا ہے تو اس کو عام نہیں کرنا چاہیے، سب بچنا چاہیے. عام کرنے سے پہلے سوچ لیا جائے کہ اس کو عام کرنے سے پہلے نیت کیا ہے. کئی ایسے دلچسپ آتے ہیں کلپ، لیکن اس کو میں یہ سوچتا اس کو عام کروں تو میرا دین کا فائدہ کیا، آخرت کا فائدہ کیا، پھر بارہ میں پھر رک جاتا ہوں گا اس کو عام کیا کر رہا تھا. حالانکہ جی چاہتا ہے اس کو بھیجوں اس کو بھیجوں، کیا کروں. یا اسی طرح پہلی کا چاند دیکھ کر جو پہلے خبر دے گا تو اس کو یہ اور اس کو وہ ثواب. یہ عام طور پہ من گھڑت روایتیں ہوتی ہیں. اس کو بھیجنا ہے جس کو آپ جانتے ہیں سنی عالم ہے، پکا سنی عالم، اس کو پوچھنے کے لیے بھیجے نا، یا اس کو اس لیے بھیجا کہ آپ ذرا اس کو نمازیوں میں اس کا رد کریں وغیرہ، تو بھیجنا ثواب کا کام ہو جائے گا. ورنہ کہ ایسے عام کرنا تو یہ نہیں ٹھیک، اس سے بچنا ہے. اور اگر یہ پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی عام کیا تو اب گناہگار بھی ہوگا، ایک ناجائز چیز کو اس نے عام کیا. کئی لوگ اس میں ہو سکتا ہے کہ مبتلا ہو جائیں گے. پھر یہ کہ جیسا آدمی، اب کوئی مذہبی اسلامی بھائی ہے مبلغ ہے وہ عام کرے گا تو زیادہ خرابی پیدا ہوگی، تصدیق کرنی ضروری ہے. اب یہ جیسے ہم لوگوں کے بارے میں بھی چلاتے رہتے ہیں، تو میں لگے آ تو یاد آیا، میں باہر ملک میں تھا میرے آنے سے پہلے، ہاں ہوا میں چھوڑ دیا کہ الیاس آ چکا ہے. اچھا اب جس کو مانتا کہ مجھے تو پتا ہوتا ہی ہے، اب وہ بیچارہ واقعی اس کو بے قرار ہوا، مجھے پتا نہیں چلا ہوئی کیسے نکل گئے، اس کو تشویش ہوئی. اچھا جس نے بھیجا اس کو بولا، اچھا وہ بھی برسوں پرانے اسلامی بھائی، اس کا جواب یہ تھا کہ مجھے ایک دعوت اسلامی کے ذمہ دار اسلامی بھائی نے بھیجا. اب وہ امامہ باندھنے والا ذمہ دار ہو گیا، یہ ذمہ دار اس طرح کا ہوگا. تو یار اگر میں آ گیا تو اب کوئی ایسی علامت تو ہو، تصدیق تو ہو اس کی کہ میں آیا ہوں. اچھا پچھلے دنوں میں سخت بیمار ہو گیا تھا، اس میں سوشل میڈیا میں یہ چلا دیا، اچھا کسی نے چلا دیا کہ انتقال ہو گیا ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کا، جیسے میں نے کہا نا جنہوں نے یہ چلا ان کو لطف آتا ہوگا، اگر یہ سنیں گے نا یہ خوش ہوتے ہوں گے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جہنم کا ہم سامان کر رہے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں یہ مضمون موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص کسی کے سرانے کھڑا تھا، اور اس کا اس میں پلاس ٹائپ کا کوئی سنسی چمٹا یہ ڈالتا، چیر کے گدی تک لے جاتا، پھر دوسری طرف آتا اور چیرتا اور گدی طرف لے جاتا، پھر اگلی طرف آتا جہاں سے چیرا تھا، وہ اس وقت تک زخم جو تھا وہ سیل ہو گیا، بھر گیا. اب پھر اس نے اس کو پھاڑا، پھر چیرا، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ جھوٹی افواہیں اڑانے والے کی سزا ہے، عذاب ہے. انجیکشن دیکھ کر ڈاکٹر کے یا کمپاؤنڈر کے ہاتھ میں سی چڑھتا ہے کہ اب انجیکشن پھونکے گا، حالانکہ وہ کتنا وہ پیار سے شفقت سے نرمی سے بھونکتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے، ہم کو ڈر لگتا ہے. تو جو لوگ جھوٹی افواہیں آج کل یہ سوشل میڈیا آ گیا نا، اس سے پہلے کم اڑاتے ہوں گے کہ سنے کون ان کے. اب یعنی یہ ایک سمجھو ایک فرقہ نکلا ایسا لگتا ہے، اس کو ہم ایک فرقہ قرار دیتے ہیں کہ فرقے اسی طرح بنتے ہیں. آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو سب فرقوں کو گالیاں دیتے ہیں، سب کو برا بھلا بولتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ بھی ایک فرقہ ہے، کیونکہ وہ اہل حق کو بھی تو گالیاں دے رہے ہیں نا. یہ بھی ایک فرقہ ہوتا ہے جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، کوئی ان کا لیڈر، ہاں ان کا لیڈر ہے، اس کا نام ہے ابلیس، جس کو ہم شیطان کہا کرتے ہیں. ایسے فرقوں کی بلکہ جتنے باطل فرقے ہوتے ہیں سب کا مین سردار وہی ہوتا ہے شیطان. تو یہ مطلب تو اس طرح ایک فرقہ نکلا کہ وہ جس کے بارے میں وہ بس وہ کھوٹے سچے ٹیکسٹ میسج وہ چلاتے رہتے ہیں، اور بس یہ خوش ہوتے رہتے ہیں. جیسے وہی کہ طرح طرح کی روایتیں گھڑ کے اتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب, یہ بھی ایک طبقہ ہے جو یہ کرتا رہتا ہے. خدا جانے کہاں سے گھڑتے ہیں کیا کرتے ہیں اور یہ چلا دیتے ہیں, اتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب ملے گا. اس کو آگے بڑھاؤ گے تو سب سے پہلے جو خوشخبری دے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا, جو نہیں بھیجے گا اس کو یہ یہ خطرات ہیں, یہ سارے گھڑ لیتے ہیں اور یہ چلاتے رہتے ہیں اور افواہیں چھوڑتے رہتے ہیں. تو افواہوں کا ابھی آپ نے جھوٹی افواہیں جو اڑاتے ہیں ان کے عذاب کو سنا. اگر آپ مسلمان ہیں, میں بات مسلمان سے کر رہا ہوں, غیر مسلم نہیں ڈرے گا اس سے. میرے مخاطب وہ ہیں بھی نہیں, میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں کہ یار کسی بھی خبر کو اگر اول تو گھڑے نہیں آپ. اگر آپ نے آج تک گھڑی تھی تو اس کی توبہ کریں, توبہ فرض ہے. السر بالسر والعلانیت بالعلانیت, خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ ہے نا, چھپ کر جو گناہ کیا اس کی چھپ کر توبہ, جو علل اعلان گناہ کیا تو اس کی علل اعلان توبہ. یہ شرعی مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ فلاں, یہ فلاں یہ بھی کہنا ہوگا, فلاں جو بات وائرل کی تھی میری شامت نفس کہ میں نے یہ گھڑا تھا, میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے اور میں نے اس لیے اس کو وائرل کیا ہے کہ جن جن تک پہنچی ہو مہربانی کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے, آگے نہ بڑھائیے. اور آپ نے جن جن کو آگے کیا ہے ان کو بھی اطلاع کر دیجئے کہ جس نے یہ گھڑی تھی اسے توبہ کر لی. آپ یہاں شرمندہ ہونا پسند کرتے ہیں, آپ کے حق میں بہتر ہے, قیامت کی شرم برداشت نہیں ہوگی. تو اس لیے مطلب مہربانی کر کے کوئی بھی افواہ اس کو آگے نہ بڑھائیں اور افواہیں گھڑے بھی نہیں, یعنی یہاں تک کہ غیر مسلم کے بارے میں بھی. اب یار یہ تو ہے نا غیر مسلم, تو افواہ گڑنا اس کے لیے بھی جائز تھوڑی ہے, دھوکہ دینا اس کو بھی جائز نہیں ہے, جھوٹ بولنا یا اس کا مال چھین لینا یہ تھوڑی اس کی اجازت ہے کہ جہاں غیر مسلم ملے اس کو مارو. نعوذ باللہ, ہمارے اسلام نے تو امن کا پیغام دیا ہے, یہ تھوڑی کہا ہے ہم کو کہ ویشی بن جاؤ اور مطلب یہ نہیں کہ سارے غیر مسلموں کو یہ پتا چل جائے اور اپنے بچوں کو بھی یہ کہتے رہیں کہ یہ مسلمان کبھی نہیں ہونا, ایسے ہو جاؤ گے. نعوذ باللہ, اسلام ہمارا امن کا پیام دیتا ہے الحمدللہ, محبتیں بانٹتا ہے اور اسلام کی تبلیغ اسی طرح ہوگی, نیکی کی دعوت اسی طرح ہوگی, حسن اخلاق سے, کردار سے. میرے آقا نے کردار پیش کیا تو تلوار وہ کام نہیں کر سکتی جو کردار کام کرتا ہے, اور دل جو ہے نا وہ تلوار سے نہیں کردار سے جیتا جا سکتا ہے. دل تلوار سے نہیں گفتار سے جیتا جا سکتا ہے, میٹھے بول یہ دل کے اندر داخل ہو کر دل کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. سختی مارا ماری یہ دل کو کسی کے قابو نہیں کر سکتی. زبان کو ٹھیک ہے, وہ زبان سے وہ قابو میں آ بھی گیا, دیگر اعضاء اس کے قابو میں آ گئے, دل اسی صورت میں قابو آئے گا, میٹھے بول پیار شفقت دل اس سے پھرے گا. اللہ تعالی ہم کو میٹھے بول نصیب فرمائے, خوشیلہ مزاج اور یہ عادتیں ہماری ختم ہو جائے. جھاڑا جھاڑی مارا ماری منہ توڑ دوں گا سر پھوڑ دوں گا یہ نہیں ہمارا کام نہیں ہے, دھمکیاں دینا نہیں. تو اسی طرح یہ افواہیں اڑانے کا عذاب آپ نے سنا. خدا کے واسطے کبھی بھی کسی بھی مسلمان کے بارے میں تو کیا غیر مسلم کے بارے میں بھی افواہیں مت چھوڑا کریں.
ویب سائٹ دعوت اسلامی پر لائیو چیٹ پر ایک سوال ہے نثار رضا باب المدینہ سے کراچی سے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے, برائے کرم یہ ارشاد فرما دیجئے کہ دعوت اسلامی کے تحت 12ویں شب پہلا اجتماعی میلاد کس سن میں ہوا, اور زہ نصیب اجتماعی میلاد کی کچھ یادیں بھی تازہ ہو فرما دیں. تو مدینہ مدینہ مجھ گناہگار اور میرے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں, اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے, آمین.
یعنی دعوت اسلامی کے تو کافی سال پہلے سے ہم اجتماعی میلاد نام نہیں تھا, لیکن بڑی رات کو 12ویں رات کو ہم مختلف گھروں میں مل جل کر یہ اہتمام کرتے تھے. میرے اپنے گھر میں بھی کئی بار ہوا بڑی رات کا اجتماع, وہ تقریباً ہم ساری رات لگے رہتے تھے, وہ محفل جمتی تھی, وہ کمرے میں جمتی تھی, وہ ذرا اس وقت کو گیدرنگ یہ تھوڑی ٹڈی دل تھوڑی تھا ہمارے پاس, مگر ہم لوگ جس طرح ہماری وہ محفلیں ہوتی تھی نا وہ واقعی محفلیں ہوتی تھی اور اتنا کہہ سکتے کوہرام مچتا تھا، اتنا عاشقان رسول روتے تھے پھوٹ پھوٹ کر نعت خوانی میں. اب شاید وہ منظر نہیں ہے جو وہ ہوتا تھا، اس وقت یہ مووی اور یہ ترکیبیں نہیں ہوتی تھی. بہت مطلب عجیب مناظر ہوتے تھے. الحمدللہ سحری کی ترکیب بھی یاد پڑتا ہے، ہم کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، ترغیب ہوتی تھی روزوں کی، مگر یہ گنتی کے ہم لوگ ہوتے تھے. بڑی رات کو یوں گیدرنگ ہو جاتی تھی کچھ نہ کچھ، اس دور کے حساب سے ہم سمجھتے تھے کہ یار بہت سارے اسلامی بھائی، اسلامی بھائی کی اصطلاح نہیں تھی، بہت سارے لوگ آ گئے. کمرہ بھر گیا، وہ باہر تک سین میں بھی آ گئے تھے، سین جس کو آج کل شاید ٹی وی لانچ بولتے ہیں، کومن کومن بھی بولتے ہیں. اب جیسے واش روم ہو گیا نا لیٹرین کا، اب یہ کومن سے ہو گیا ٹی وی لانچ. گھر میں ٹی وی رکھے نہیں رکھے، ٹی وی لانچ سنا ہی، اب ٹی وی لانچ اس کو بولتے ہیں. غلط فہمی ہو تو دور کر دینا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال عرض یہ ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ رات کے اوقات میں یا بدھ کے روز ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، تو اس کے حوالے سے آپ شرعاً رہنمائی فرما دیجئے.
اصل دونوں طرح کی حدیث ہیں، بدھ کو ناخن تراشنے کے فضائل بھی ہیں، اس پر بھی حدیث ہے، اور نہ تراشنے پر نہ کاٹنے پر بھی حدیث ہے. اور دونوں کی اسناد جو ہے نا وہ ضعیف، یہ خیر عوام اس کو نہیں سمجھیں گے، اس کے ہوتی ہیں سندیں جس پر چاہے عمل کرے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حکایت لکھی ہے، کیونکہ اس میں وہ جو بدھ کو ناخن کاٹے تو ایک حدیث شریف میں یہ وعید ہے کہ برس کوڑ نکل آئے گا بدن پر. تو ایک بہت بڑے عالم محدث تھے، انہوں نے یہ حدیث پڑھی، انہوں نے اپنے ذہن میں یہ لیا کہ اب اس کی سند ہے تو ضعیف ہے. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ عالم تھے وہ، اپنی جگہ پر غلط بھی نہیں تھے، ان کے وہ علمی اعتبار سے کہ یہ ضعیف ہے، تو انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس وعید پر توجہ نہیں دی. بدھ کو ناخن کاٹے اور ان کا بدن جو تھا اس پر برف سفید داغ نکل آئے، اب یہ پریشان. تو پھر جب سوئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ان کو تنبیہ فرمائی، کچھ اس طرح ارشاد ہوا کہ تم نے اس سند تو دیکھ لی ضعیف، لیکن نسبت نہیں دیکھی یہ منسوب کس کی طرف ہے، میری طرف منسوب ہے، تم کو اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا اور اس پر عمل کرنا تھا. پھر یہ کہ یہ جب اٹھے تو ان کا کوڑ جو تھا وہ صحیح ہو گیا تھا. بہت بڑے عالم، اچھے عالم تھے، نام ابن الحاج ہے نا، سیدنا ابن الحاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم ہوئے. تو یوں یہ جیسے کہ یہ آج کل آپ کو ایسے ملیں گے جن کو بدعت کا حیضہ ہو جاتا ہے، وہ اس بات بات پہ بولتے ہیں یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، ان کو خود پتا نہیں ہوگا کہ ضعیف بولتے کس کو ہے. یہ صحیح بولتا ہوں، ایسوں کو گھیرنے کا مجھے تھوڑا تھوڑا پہلے تجربہ، تھوڑا تھوڑا اس طرح کا، وضو میں واجب کتنے بتاؤ، نہیں معلوم. یہ بھی سوچ رہے ہوں گے یار وضو میں واجب کتنے، نہیں معلوم. خیر تو یہ کہ ضعیف، یہ ایک حدیث شریف کی قسم ہے، فضائل کے باب میں یہ معتبر ہے، فضیلت کے باب میں یہ مان لی جائے گی. تو اس لیے وہ ناخن بدھ کو نہیں کاٹنے چاہیے کہ یہ خطرہ ہے، خطرہ نہیں لینا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. البتہ بدھ کے دن ناخن یوں تو نہیں کاٹنے چاہیے، البتہ اگر 39 دن سے نہیں کاٹے تھے، آج بدھ کو 40واں دن ہے، اگر آج نہیں کاٹتا تو 40 دن سے پھر زیادہ ہو جائے گا جمعرات کا انتظار کرے گا، تو اس پر واجب ہوگا. یعنی کمپلسری کہ آج ہی کے دن یعنی بدھ کے دن یہ کاٹ لے کہ 40 دن سے زیادہ ناخن بڑھانا یہ ناجائز اور گناہ ہے, ناجائز و گناہ ہے, مکروہ تحریمی, یہ ناجائز و گناہ ہوتا ہے, تو اس لیے کاٹ لے. اور رات کو ناخن کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے نہ کوئی نقصان ہے. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہارون الرشید, یہی قاضی القضاۃ تھے نا ان کے دور میں, ہارون الرشید نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے رات کے بارے میں پوچھا تھا کہ رات کو ناخن کاٹنے چاہیے یا نہیں, تو انہوں نے فرمایا تھا کہ کاٹنے چاہیے. ناخن کاٹنے میں بھلائی ہے اور بھلائی حاصل کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے, دیکھو لے لینا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے ہاں شادی کی تقریب میں الحمدللہ مدنی مذاکرے کی ترکیب ہے. آپ سے عرض ہے کہ ہمارے اہل خانہ کے لیے دعائے مغفرت اور شادی خانہ آبادی کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیرا.
ماشاء اللہ, اچھا انداز ہے کہ شادی کی تقریب میں مدنی مذاکرہ اسکرین لگا کر دکھانے کا ہمارے اسلامی بھائی کہیں کہیں یہ ترکیب فرماتے ہیں, یا گھروں میں چلتی ہوگی وہاں یہ ہوتا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں آپ کی اس کاوش کو بھی قبول فرمائے, اور آپ کے یہاں جن کی بھی شادی ہو رہی ہے ان کی اللہ کرے کہ خانہ آبادی ہو, سب کو جزا خیر ملے. اگرچہ اس میں دیکھتے کم ہوں گے لوگ, پر کچھ لوگ دیکھتے ہوں گے. سب کو دیکھنا چاہیے, ترغیب بھی ہونی چاہیے کہ دیکھیے تاکہ غلط فہمیاں نہ ہو, باتیں کریں گے تو غلط فہمی کا بھی اندیشہ رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مدری مشورہ بابا ناقص مشورہ یہ دینا چاہوں گا کہ جہاں دعوت میں اس طرح کا مدری مذاکرہ دکھانے کا اہتمام ہو نا, تو وہاں پر جہاں اسکرین لگائیے نا, اس کے سامنے اسکرین طرف منہ کر کے کرسیاں یا صوفے جو بھی ہے نا وہاں لگا دیے جائیں, اور آنے والے مہمانوں کو وہاں بٹھا دیا جائے. اگر آپ صرف ان کو وہ ٹیبلوں پر بٹھائیں گے نا, جیسے ہمارے نارمل گول ٹیبلیں ہوتی ہیں, تو صرف وہاں بیٹھیں گے اور جیسے یوں بیٹھے وہ اسکرین وہاں چل رہی ہے, تو ان کی اتنی خاص توجہ نہیں جائے گی. شروع سے تھوڑا سا اہتمام ہو, دوست وغیرہ کو بلا کر آپ آگے بٹھانا شروع کر دیں کہ وہ مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں, تو آنے والے جو ہیں نا وہ اسی طرح آتے رہیں گے بیٹھتے رہیں گے, اور بھی وقت مناسب ابھی جب آپ کو کھانا شروع کرنا ہو تو ان کو کہا جا سکتا ہے. تو اس سے ایک تعداد ہوگی جو اسکرین طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہوگی, شاید باتیں کم کرے گی اور کچھ دیکھیں گے.
آپ کی بات تو اچھی ہے, لیکن یہ بولیں گے کہ جب یہ بھیڑ ہو جائے گی تو ہم ٹیبلیں بچھائیں گے کیسے؟
یہ پیچھے ہوں گی.
اچھا, ہال میں اتنی گنجائش نہیں, بڑا ہال رکھے.
نہیں, یہ پیچھے ہوتی ہیں بابا.
اچھا,
اور آگے اتنی عموماً گنجائش ایسے ہوتی بھی ہیں, اور یہ اصل میں نے دیکھا مدنی چینل پر کہ ہمارے بعض اسلامی بھائیوں نے جو اپنے دعوتوں میں مدنی مذاکرے دکھائے ہیں, تو جب میں نے ان کو اس انداز پہ دکھا نا, تو وہاں پر مدنی مذاکرے دیکھنے والے کی تعداد زیادہ دیکھی, اور اس سے ہٹ کر دکھایا نا تو اس میں وہ بے توجہی والا معاملہ تھوڑا زیادہ تھا.
تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو ٹیبل اور کرسیاں ان مانو کر لگی ہوئی ہوں کہ کرسیاں جو ہے نا ان کو ٹیبل پر یوں نہیں سوار کر دیتے, ٹانگے اوپر کر کے یوں کر دیا جائے اس کی, تو اتنی زحمت مہمان نہیں کرے گا, شرمائے گا کہ کوئی نہیں بیٹھا تو کھینچ کے کیسے بیٹھے گا ٹیبل کے گرد, کہ یار کھانے کا اتنا جذبہ ہے کہ ابھی سے بیٹھ گیا کرسی میں بالکل پوزیشن لے کر. تو اور آگے بھی کرسیاں رکھنی پڑیں گی نا, اپنے دیوانے تو بےچارے دری پہ بیٹھ جائیں گے, یہ مہمان جو ہے نا جو بالکل مدنی ماحول میں نہیں ہوتے وہ کترائیں گے دری پر بیٹھنے, تو وہاں کرسیاں رکھ دی جائیں. اور پہلے کچھ نہ کچھ دیکھو, پہلے ہم پانی کا برما چلاتے تھے نا, یوں کر کے کھینچتے تھے, بہت ہیوی ہوتا تھا, تو یہ پھر پانی اتر جاتا تھا, چھوڑ دینا کچھ پانی ڈالنا پڑتا تھا, پھر وہ اس کا کر کے تو پانی کو کھینچ کے لاتا تھا, پھر یہ نکلنا شروع ہوتا تھا. اب تو موٹریں لگ گئی, اب تو بہت ہی نظام بدل گیا. موٹریں اس دور میں بھی ہوتی ہوں گی لیکن یہ بھی نظام تھے
میزبان کی حکمت عملی.
یہ کہ اس ٹیبلوں پر کچھ کو اسلامی بھائیوں کو منتیں کر کے سمجھا کر لانا پڑے گا کہ یار تم ہٹنا نہیں ادھر بیٹھے رہو تاکہ ہم تمہارے ساتھ دوسرے کو بٹھا سکیں, یہ کرنا پڑے گا. خالی کرسیاں ہوں گی تو شاید وہاں نہیں بیٹھتے ہوئے کترائیں گے. اور میزبان کو چاہیے جو اس طرح اسکرین لگائے گا نا وہ بھی پسند کرے گا کہ آنے والے دیکھیں تو وہ بٹھاتا رہے اور مہمان نہ نہیں بولے گا انشاءاللہ بیٹھ جائے گا.
اور گھنٹوں انتظار بعدوں کا ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے. اچھا کہ اس بہانے کو علم دین سیکھنے کا.
ہم اگر یہ بھی سمجھ گئے مہمان بھی ہو یہ لیٹ جاتے ہوں گے اب جلدی تو کوئی کوئی آ کر اپنے آپ کو گرفتاری پیش کرتا ہوگا, عادت ہی خراب ہو گئی.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات جو آئے ہیں, کہتے جب کسی کے گھر میں مسلسل پریشانیاں چلتی رہیں ختم نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟
صبر,
صبر کریں.
زباں پر شکوائے دل جو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرا یا نہیں کرتے. نمازوں کی پابندی کریں, گناہوں سے توبہ کریں کہ گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں, تو قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے.
وما اصابکم بمصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کہ جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے ہیں اور بہت سو سے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے.
تو گناہوں کے ذریعے مصیبتیں آتی ہیں, بہت سے گناہ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. تو یہ کہ اب گناہ ترک نہ کریں اور پھر بولتے ہیں مصیبت کیوں آئی. مثال کے طور پر ہم کسی کو تھپڑ ماریں گھونسا دیں اور یہ اگر ایک لات جھاڑ دے تو ہم اسی کو پکڑ کے بڑے لات کیوں ماری, لات کیوں ماری, لات کیوں ماری, بھائی تو نے ٹھوسا کیوں مارا, یہ سمجھانے کے لیے مثال دی. تو اب گناہ کریں اور اگر مصیبت آئی تب شکوا کس کا, گلا کس کا, اپنے آپ کا گلا کریں کہ تو نے گناہ کیا کہے کو. اچھا تو یہ تو قرآن آپ نے سنا, تو آتی ہے مصیبتیں اپنے گناہوں کے سبب بھی ہی نہیں بھی, اس لیے کہ کربلا والوں کا گناہ نہیں تھا مگر مصیبتیں آئی تھی, انبیاء کرام کے گناہ نہیں تھے ان پر بھی مصیبتیں آئیں, تو یہ ان حضرات کے امتحان ہوتے تھے اور اس سے ان کے درجے بلند ہوتے تھے. خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ستایا گیا, ان پر بھی پریشانیاں مصیبتیں آئیں, تو یہ ان حضرات کے نعوذ باللہ گناہوں کی سزائیں نہیں تھی بلکہ یہ ان پر انعامات کی بارشوں کا اضافہ تھا کہ اور یہ صبر کر کے اجر کمائیں گے اور درجے ان کے بلند ہوں گے. ہم تو ظاہر ہے کہ ایسے کہاں, نبی تو خیر ہم بن بھی نہیں سکتے نہ صحابی بن سکتے, یہ تو آپ کو بھی نہیں بن سکتا, تو پھر بھی ہم مسلمان ہیں اور مومن ہیں, اور مومن بھی جو ہے وہ امتحان میں تو مبتلا ہوتا ہے. وہ آیت پڑھو نا.
ایک تو یہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ اس طرح کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. اور دوسرے مقام پہ مشہور آیت ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, کہ ضرور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے اور اموال کے اندر کمی, مال کے اندر کمی اور جانوں میں کمی, پھلوں میں کمی, اس کے ذریعے سے. وبشر الصابرین, اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دیجیے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی درود ہیں اور رحمت ہے. واولئک هم المهتدون, اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں.
اللہ تعالیٰ جنہوں نے مصیبتوں کا ذکر کیا ان کی مصیبتیں دور فرمائے, اس کے لیے دعا کرنے میں حرج نہیں ہے, دعا بھی کرے, دوا بھی کرے, جو دوا بتائی میں نے وہ بھی کرے, اورات وظائف بھی اس کے ہوتے ہیں یہ بھی پڑھیں, لا حول شریف کی کثرت کریں, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھتے رہیں کثرت کے ساتھ اور استغفار کرتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی پریشانیاں دور ہوں گی. بس وہ عقیدہ بولتے نا مضبوط ہونا چاہیے. ایک بزرگ کی حکایت یاد آئی کہ یہ جنگل میں تھے، چاروں طرف درندے ہیں نا، شیر نہ چیتے اور اس طرح ہوتے ہیں نا درندے، تو وہ رات آ گئی ہے، اب کیا کریں. پھر حدیث پاک یاد آ گئی کہ جو ایک درود پڑتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا خدا کی قسم اب میں نے پڑھنا ہے درود شریف، دیکھتا ہوں کون میرے پاس آتا ہے. تو انہوں نے درود شریف پڑھا اور فرماتے ہیں میں ساری رات میں نے گزاری، درندے وغیرہ آگے پیچھے سے گزرتے تھے لیکن کسی نے میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اس لیے کہ میں نے درود شریف پڑھا تھا. تو ایسا یقین ہونا چاہیے نا، کاش ہم کو بھی ان کے صدقے نصیب ہو جائے. صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ آپ نے ابھی کہتے کہتے یہ ترکیب بنی تھی صلی اللہ تعالی علی محمد، تو ان سے پوچھے نا وضو میں واجب کتنے ہوتے ہیں،
کیا انعام دو گے اگر کسی نے بتا دیا تو.
آپ نے فرمایا کہ
وہ صحیح جواب دے دیا
کہ بھائی میں تو یوں پوچھ لیتا تھا، بتاؤ وضو میں واجب کتنے ہیں.
نہیں یہ پوچھا ہے میں نے.
ہاں تو ابھی پوچھے بتائیں،
میں تھوڑی پوچھتا تھا
تو بتائیں گے نہیں.
نہیں اب اتنی بڑی داڑھی ہو، چبا کبا پہنا ہو اور سب کو مطلب وہی اور وضو کے واجب بھی نہ بتا سکے، کنفیوز ہو جائے.
چل یہاں بتا دے کوئی، دیں گے
کس کس کو معلوم ہے وضو کے واجب کا مسئلہ؟ ہماری اچھا پیغام بھی آیا کسی کا، کنفیوز ہو بھی کنفیوز ہے کہ کیا ہے وضو میں واجب کتنے. تو چلو کتنوں کو معلوم ہے وضو میں واجب کا، ہاتھ اٹھانا چاہے تو اٹھا لیں، یعنی کچھ 5-7-8 اٹھ رہے ہیں ہزاروں میں. اب یہ بھی ان کو پوچھیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ کیا کیا دھماکے کرتے ہیں، کیا کیا بولتے ہیں.
انہیں تعداد بیان کرنی ہے، تفصیل بھی بیان کرنی پڑے گی.
چلو اگر ان کو معلوم ہے تو خالی جس کو یہ تعداد سمجھتے ہیں وہ تعداد ہی بول لیں، تفصیل نہیں بتائیں. پیچھے سے بھی آوازیں آ رہی ہیں لیکن ان کو بھی پوچھے، ان کو بھی مائک دیں گے تو پتا چلے، یہ بھی کچھ نہ کچھ فائر کر دیں گے. تو
مدنی
مگر ہمارے پیچھے مدنی اور دور حدیث شریف کے طلبہ اور یہ ظاہر کے اہل علم ہوتے ہیں، ان کو عام طور پہ اس طرح کی جو پہلیاں ہوتی ہیں نا یہ پتا ہوتی ہوں گی، یہ ایک پہلی ہے.
نہیں جواب
چلو باپو دو کسی کو مائک. کیا اہل علم جو مدنی مننے ہوتے ان کو ہی پتا ہوگا مدرسۃ المدینہ کے شاید.
چلو باپو کسی مدنی مننے سے پوچھو
نماز، یہ تو کل میں چوئی نے پوچھی گن
مدنی مننے کے پاس جانا
باپو کی خبر انہیں کہنا اللہ بہتر جانا توجہ نہ ہونی نا، پڑھتے ہیں سنتے سب کرتے لیکن توجہ نہیں ہوتی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. برابر گن کے بتانا اگر آپ گنتی بتا رہے ہیں تو، آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ تعداد بتانا چاہتے ہیں تو
چار
واجب. یہ مدنی منا کہہ رہا وضو میں چار. چلو کون کون اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے جواب؟ ایک ہاتھ اٹھ رہا ہے مگر دیکھ ادھر رہے بڑا. کون کون یہ کہتا ہے کہ مدنی منع نے جواب صحیح دیا کہ وضو میں چار واجب ہیں؟ وہ انکار کر رہے ہیں، کوئی کنفیوز ہیں، چار ہیں ہزار ہیں کچھ ہیں نہیں ہیں کچھ ہیں نہیں، سوچ کا ہی نہیں پڑ رہا.
یہ جواب دینا چاہتے ہیں.
چلو اور کون؟ چار والا جواب تو غلط ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عمران اتاری مرکز اوڑیا لاہور سے. باپا وضو میں کوئی واجب نہیں ہے.
جواب درست ہے. اچھا وہ انہوں نے جواب تو دے دیا لیکن یار یہ تو نہ امام نہ کچھ ایسا پیارا جواب دے دیا. اب دیکھو یہ کسی کو امام صاحب کو اور یہ پوچھنا نہیں ہے, جا کے لڑائی ہو جائے گی یار, نہیں بتا سکیں گے تو. یہ توجہ نہیں ہوتی, وضو میں کوئی واجب نہیں ہے, ایک پہلی ہے کنفیوز کرنے کے لیے. لیکن یہ کہ اس بانے سب کو معلومات ہو گئی جنہوں نے سنا کہ یار وضو میں کوئی واجب نہیں, اور اتنی ہم نے مطلب اس کی تفصیل یوں کی نا, تو اب یہ میرے خیال میں آپ کے ذہن میں بالکل یعنی اگر بیٹھ جائے گا کہ وضو میں کوئی واجب نہیں ہے. اچھا اب یہ پیچھے ہماری مدنی شخصیات ہیں, ان کو پوچھ لیتے ہیں کہ یہ واجب کیوں نہیں ہے وضو میں, اس کی حکمت کیا ہے. اب یہ ان کا امتحان ہے. اب ایک لبیک ہے, باقی سب ٹھنڈے. عوام میں یہاں باہر سے بھی نیچے سے بھی کسی کو پتا ہو تو اجازت ہے بتانے کی کہ وضو میں واجب نہیں ہے. یہ تو فائنل ہو گیا. اب کیوں نہیں ہے, اس کی کیا وجہ, کیا ریزن؟ چلو بھائی لبیک, جنہوں نے کہا ان کو مائک دیجئے,
وہ آگے آ جائے جو
ہمیں سیکھنے کو ملے.
جو پیچھے سے اسلام بھائی بول رہے لبیک, وہ آگے آ جائے تاکہ آپ کو دیکھا جا سکے.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ارے بابا جان, وضو میں واجبات اس لیے نہیں ہے کہ بیان نہیں کیے جاتے کہ فرائض کتابیں ہیں.
یہ کون اوپر ایک صاحب بھائی تھے, نیچے
فرائض کتابیں ہیں, یہ جواب سمجھ میں نہیں آ رہا.
یعنی فرائض میں ہی یہ واجبات آ جاتے ہیں.
چلو انہوں نے کوشش کی ہے, ہمت کی ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد زبیر اتاری, درجہ دورہ دیشریف, عالمی وزی مرکز بابل مدینہ کراچی. بابا جان, جو عبادت مقصودہ ہوتی ہے اس میں واجبات ہوتے ہیں, جو عبادت مقصودہ نہیں ہوتی اس میں واجبات نہیں ہوتے.
جواب درست ہے. دیکھ کتنے زبردست اور مشکل ترین سوال کا جواب دیا ہے, اس کو مدینہ بھیج دو یار. میں صحیح بولتا ہوں, بڑا بڑا عالم اس میں کنفیوز ہو جائے گا. یہ پوچھیں گے نا کہ ایک تو واجب میں تو کنفیوز ہو جائیں گے, لیکن اس کا یہ جواب کہ واجب کیوں نہیں ہے, بڑے بڑے کے چھکے چھوڑا دے. وقفے مدینہ کروا دو یار. نہیں ماشاء اللہ, دیکھو نا یہ جواب اس کا شاید مفتیان کرام کے پاس ہو, ہر ایک کے پاس نہیں ہوگا. علماء بھی کنفیوز ہو جائیں گے, اس میں توجہ نہیں ہوتی. انہوں نے پڑھے ہوتے ہوں گے, توجہ نہیں رہتی, سب یاد نہیں رہتا نا. نہیں اس طرح کے سوال جواب کی ضرورت پڑتی ہے اپنے کو.
عبادت مقصودہ غیر مقصودہ,
یہ پھر یہ الگ ٹاپک ہے, اس کی وضاحت آپ فرما دیں.
باکس ملے گا بابا,
ان کو باکس دو, ان کو اللہ کرے کوئی مدینہ کا سبیل بن جائے. ایمانداری کے بات ہے, بہت مشکل سوال کا اس نے جواب دیا. یہ شاید ہمارے مدانی مذاکروں میں سوالات تو ایسے ٹف ہوتے ہیں, کبھی کبھی ہوتے ہیں, ایسا ٹف سوال تو شاید ہی کبھی ہوا ہو کہ جو مطلب علماء کو بھی یعنی کہ وہ سوچ میں ڈال دے کہ یار اس کا جواب کیا.
باپا ان کے لیے پیغام آ گیا.
الحمدللہ, امید لگا کر بیٹا تھا یار کوئی آ جائے. الحمدللہ, مبارک ہو آپ کو.
ماشاء اللہ,
ہاں اس کی عمر چھوٹی ہے, اس کو ویزا نہیں ملے گا. کاش کوئی اس کے لیے اس کی امی کا یا کوئی ترکیب بن جانا, تو یہ بطور محرم ہی جا سکتے ہیں. اب یہ ہوتے اس طرح کے غریب بڑے ہوتے ہیں, یہ پارٹیاں تھوڑی ہوتی ہیں. پارٹیوں کو اتنی کا فرصت ہوتی ہے جو ساری رات یہاں مدینہ کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ بیٹھ کر. یہ متوسط درجہ یا غریب یہ عموماً اس میں ہوتے ہیں, مالدار ہوتے ہیں لیکن بہت کم.
اب دیکھیں, ابھی آپ نے دوسری ترغیب بھی دلا دی ہے, کیا پتا یہ بولیں پیکے میں وقف مدینہ. پڑھ تو رہے, وقف مدینہ بھی ہونے کا بھی اعلان کر دینا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ پورے کے پورا ان کا اعلان بھی
ماشاءاللہ
آپ کی زبان میں.
یہ ہے بہت ذہین,
ماشاءاللہ مبارک ہو آپ.
اللہ نظر بد سے بچائے. کہ مجھے ہوپ نہیں تھی کہ کوئی اس کا جواب دے جائے, یہ بہت مشکل مطلب سوال تھا. اچھا عابد باپو نے, عابد مدنی تو دارالافتاء اہل سنت کے ماشاء اللہ, یہ آپ لوگ تو جانتے ہوتے ہیں جو دارالافتاء اہل سنت والے مشکل سوالات کے جوابات عام طور پہ, ماشاء اللہ مرحبا. لیکن یہ کہ وہ یہ مائک پر تو یہ آئے نا, انہوں نے اپنے اپنے طور پہ بتایا ماشاء اللہ. ان کی امی کو یا کسی کو بھیج دو ساتھیار, یہ بےچارہ جا سکے ورنہ رہ جائے گا. 40 سال سے نیچے کو ہمارے یہاں ویزا نہیں ملتا عمرے کا. ہاں بھائی الحمدللہ میرے کان میں پیغام آ گیا ہے کہ ان کو 2 ٹکٹ دیے جائیں گے, اپنی کسی محرمہ کو بھی لے جائیں گے مدینہ. ماشاء اللہ انہوں نے ابھی تک وقفے مدینہ کے لیے لبنی لائے, کوئی مجبوری ہوگی. اے مائک سنبھال ہٹ جاؤ, اعلان ہونے والا ہے.
بابا جان گھر سے اجازت ملے تو لبائی.
سبحان اللہ, گھر سے اجازت ملے گی تو یہ وقف مدینہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہمارے یہاں وقف مدینہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ساری زندگی دعوت اسلامی کا کام کرنا ہے, دین کی خدمت کرنی ہے, مگر اسی صورت میں کسی کی حق تلفی نہیں کرنی.
کیا پتا گھر والے
دیکھ... میں ہاں
کیا پتا بابا گھر والے دیکھ رہے ہیں اور ابھی ہاتھوں ہاتھ کوئی ہمیں سوتی پیغام ہی آ جائے.
مگر اس میں بھی گھر میں جانے کی اجازت ہوتی ہے, تھوڑی ہے کہ بالکل ہی وہ غار میں بٹھا دیں گے ہم پکڑ کے. یہ مطلب گھر میں کچھ ایسے مجلس جیسے مہینے میں کوئی 3-4 دن اجازت ہوتی ہے کہ گھر پہ بھی یہ جا سکتے گزار سکتے گھر والوں کے ساتھ, کبھی ایمرجنسی ہوئی ضرورت ہوئی تو بھی گھر جا سکتے, ایسا تھوڑی ہے کہ ان کو باندھ دیتے.
چند ایک سوالات ہیں بابا, یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی شاپ دکان پر کام کر رہا ہو تو کیا وہاں کی چیز استعمال میں لانا یا کھانا کیسا ہے؟
اب اس کی تو صورت ہے کہ اگر اصل مالک ہے اس کی اجازت ہے کہ اس کو مطلب کھا لیا کرو یا اس کو استعمال کر لیا کرو, لیکن پھر وہ دوسرا مسئلہ آئے گا کہ جو استعمال شدہ چیز ہے نا وہ گاہک کو جب دیا جائے تو کہا جائے کہ یہ استعمال شدہ ہے نا, جبکہ اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہو. ہاں یہ کون سی چیز, اب بات چیز ایسی ہوتی ہے جن میں نقصان نہیں پہنچتا اور بات چیز ایسی ہوتی ہے جس میں مالک کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے استعمال کرنے میں. سپوز کریں کہ وہ آئینے بھی بکتے ہیں وہاں, آئینے رکھے ہوئے ہیں, آئینے میں اپنے کو دیکھ کر یوں بال سنوار لیے استعمال تو کیا, پھر اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے کہ اس کو نقصان نہیں پہنچانا آئینے کو, نہ یہ اس کو عرفن کو استعمال شدہ کہے گا, یہ فریش فریش رہے گا جیسی چیز. ہاں کنگا اٹھا کر استعمال کیا مالک کی اجازت سے تو اب اس میں بال پھنس گئے, میل بھی داخل آ گیا, اب دیں گے تو یہ سیکنڈ ہینڈ کے اگر دیں گے تو پھر یہ 50 روپے کے 5 روپے بھی مشکل ملیں گے. تو ایسی چیزیں استعمال کرنے کی سیٹ اگر اجازت دیتا ہے تو وہ سوچ لے کہ پھر یہ بیچنا ہے تو اس کو یہ کہہ کر کہ یہ سیکنڈ ہینڈ ہے استعمال شدہ ہے. تو جیسی چیز واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
فیس بک پیج پر سوال آیا, ایک عورت عدت میں ہے, 4 ماہ پورے ہو گئے ہیں لیکن 10 دن باقی ہیں اور وہ اگر کسی مجبوری پر باہر نکلنا چاہے تو نکل سکتی ہے یا نہیں؟
مجبوری کیسی بتا سوئے چلے, اصل مجبوری یہ مثال کے طور پہ یہ مجبوری ہے, بیمار ہو گئی گھر بیٹھے علاج ہو نہیں سکے گا اور ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہو گیا, اب نکل سکتی ہے, اس طرح کی مجبوری اگر ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اکتا گئی ہے یا کوئی عزیز گھر سے باہر دور ہے وہ آ نہیں سکتا اور اس کو دیکھنے جانے کا دل بہت کر رہا ہے تو یہ اس پہ 10 دن اور انتظار کر لے. اچھا اچھا ہاں بیماری میں بھی مجبوری جو ہے اس میں بھی دن کو علاج کے لیے جیسے چلی گئی جبکہ گھر بیٹھے علاج نہیں ہو پا رہا نہیں کر پا رہی یا نہیں کر سکے گی تو اب وہ دن کو نکلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے گھر پہنچ جائے, اور دن کو اگر ڈاکٹر نہیں ملتا اس مرض کا تو اب یہ کہ رات کو بھی ضرورت نکل سکتی ہے اسی ضرورت. یہ ایک ضرورت کی مثال دی میں نے, ایسی کوئی بھی ہیوی کوئی مطلب وہ ضرورت ہو نا مجبوری جس کو واقعی کہا جائے شریعت جس میں اجازت ہے تو یہ علماء کے مشورے سے ہی ہو سکتا ہے. ایسے موقع پر دارالفتاء اہل سنت کے نمبر تو چلتے رہتے ہیں اسکرین پر, سب کو سنبھال کے رکھنے چاہیے کہ ایمرجنسی میں فون کر کے معلوم کر لیا جائے مسئلہ کہ بھائی یہ کنڈیشن ہے اس میں نکل سکتی ہے نہیں نکل سکتی, وہ انشاءاللہ شرعی رہنمائی فرما دیں گے.
خان ابرار, قبر کا عذاب زیادہ کن گناہوں سے ملے گا اور گناہوں سے کیسے بچا جائے؟
جس پر رب ناراض ہوا نا وہ صغیرہ گناہ ہے تب بھی ظاہر ہے کہ اس کے لیے عذاب ہو سکتا ہے، لیکن خاص کر چگلی پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا.
یوں ہی الفاظ ہیں کہ اتق البول، پیشاب سے بچو چھینٹوں سے اس کے. فإن عامة عذاب القبر منه، کہ عام طور پر عذاب قبر اسی سے ہو.
عام طور پر اس سے عذاب ہوتا ہے، لیکن یہ کہ دیگر گناہوں سے بھی بچنا ضروری ہے. البتہ کس کس گناہ پر عذاب ہوتا ہے اس کی کوئی تفصیل کہ قبر میں عذاب، ہاں ہو سکتا ہے شر اس دن ہو، ورنہ یہ کہ جہنم کا عذاب تو ہر گناہ پر ہے، چھوٹے سے چھوٹے حقداری ہے، رب ناراض ہوا تو وہ عذاب ہوگا. قبر میں کون کون سے گناہ ہو سکتا ہے؟ کچھ مخصوص گناہ ہو. قبر میں آنے والا دوست، یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا، اس کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو امید ہے کہ اس میں رہنمائی ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے گھر میں چوہے بہت ہیں، اس کا کوئی حل تھا ارشاد فرمائیں.
اس کے تعویذات آتے ہیں، اور کچھ تعویذات رکھنے ہوتے ہیں، کچھ تعویذات ہٹانے ہوتے ہیں. ان کے تعویذ آتے ہیں گھروں میں ہڈیاں، بچا ہوا کھانا جو ہٹانے ہیں، یعنی کہ جو پھینکنے کی چیزیں، کچرا، سامان کا ڈھیر، ان میں ان کی پناہ گاہیں ہوتی ہیں. یہ ہٹ جائیں، صاف صفائی ہو جائے، اس کو جب چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی نا، یہ کہاں چھپیں گے؟ پھر یہ آگے پیچھے اس طرح ہو سکتے. یہ تعویذات کا جو بستا ہے اس سے معلوم کریں کہ یہ بھلا چوہوں کا بھی تعویذ دیتے ہیں بھگانے کا، تعویذ ہوتے ہیں اس کے. ایک تعویذ تو اس کو بولتا تعویذ ہے اس کا، بلی رکھ لیں گے تو اس سے بھی یہ ڈرتے ہیں، لیکن اب تو بہار نہیں ڈرتے یار، میں نے دیکھا ہے. ہاں یار بلیوں، وہ بڑے بڑے چوہے آ رہے جا رہے ہیں، بلی کہیں نہیں بولتی بھائی. ایک وقت مکاشفۃ القلوب میں بڑی حکمت بھری بات لکھی ہے کہ ایک شخص کے گھر میں چوہے بہت تھے، کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ بلی رکھ لو. نہ بلی رکھ لوں، میاؤں میاؤں کرے تو چوہے بھاگ کر پڑوسیوں کے گھر میں گھس جائیں، اور میں پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا بنوں؟ نہ بابا، میں پڑوسیوں کے گھر پہ ان کو نہیں بھیجتا چوہوں کو، بھلے ادھر پڑے رہے. ایسے بھی یعنی مدنی سوچوں والے پڑے ہیں نا، اپنی تکلیف اس طرح دور ہوتی ہے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچے گی تو خود برداشت کر لی، دوسرے کو تکلیف میں نہیں ڈالنا. اب تو چوہے مارنے کی دوائیں ایک سے ایک آتی ہیں. چوہا دان میں بھی بڑے سیاح ہوتے، بازو کا نہیں گھستے یار، پتا نہیں کیا نہیں گھستے. تو اب یہ کہ ان کی دوائیں آتی ہیں، اب اس میں زیادہ گھر میں سامان ہوگا نا، پھر یہ دوائیں آزمائش میں ڈالتی ہیں کہ یہ اس نے کھا لیا زہر، اب اس کو کلی اختیارت ہے، یہاں بھی دم توڑے. اب وہ کہیں گھس کے اس نے دم توڑا نا، پھر جو بدبو اور پریشانی، پھر اس کو ڈھونڈو، یہ مسائل ہو سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ.
Good night.